الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته گزشتہ آیات میں تخلیق ارض و سما کا ذکر تھا اور اس پوری ترتیب کا بیان تھا جس کے تحت اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے انہیں پیدا کیا. تخلیق کائنات اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اللہ کی کائنات میں ہے, ان کا ذرہ ذرہ ایک ایک حصہ اللہ تعالی کے موجود ہونے کی اور اللہ تعالی کے ایک ہونے کی دلیل ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کی ہر چیز میں اور کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تعالی کے وجود کی نشانی ہے اور دلیل ہے, اور اللہ تعالی کے وجود کی یہ نشانی اور یہ دلیل ہمیں پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. تو اللہ تعالی نے گزشتہ آیات میں زمین کی پیدائش اور زمین میں پہاڑوں کی پیدائش اور زمین میں انسانوں کے لیے روزی کے اسباب کی تجویز اور پھر آسمان کی پیدائش, ستاروں کی پیدائش, آسمان زمین اور ان کے متعلقات کی پیدائش کا ذکر کر کے انکار کرنے والے کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضِ, کیا تم ایسی ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے ان سب چیزوں کو عدم سے وجود بخشا؟ اس کے موجود ہونے کے تم کیوں قائل نہیں ہو سکتے, اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کیوں نہیں کر سکتے, اور اس کی قدرت کاملہ کو تسلیم کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ اتنے سارے دلائل اور اتنی ساری نشانیاں اور اتنی ساری آیات, اور اگر تم اتنا نیرو ویژن رکھتے ہو اور اتنے تنگ نظر ہو گئے ہو کہ نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں نہ بائیں, نہ تمہیں کچھ پیچھے نظر آتا ہے نہ سامنے, تو وفی انفسکم افلا تبصرون, تو اپنے 5-6 فٹ کے جسم ہی پر غور کر لو تو تمہیں میرے ہونے کا اور میرے ایک ہونے کا یقین آ جائے گا. اب یہاں سے اللہ عز و جل ایک حاکمانہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میری ان تمام تر شفقتوں, میری ان تمام تر مہربانیوں اور میری اس پوری نصرت اور اس پوری توجہ کے باوجود بھی اگر یہ سیدھے راستے سے اعراض کرتے ہیں اور اتنے سارے دلائل کے ہوتے ہوئے بھی میرے وجود کا انکار کرتے ہیں, فَإِنْ أَعْرَضُوا, پس اگر یہ اعراض کریں, یہ منہ پھیر لیں, یہ توجہ نہ کریں, فَقُلْ, تو آپ ان سے کہہ دیجئے, أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں عاد اور سمود کی آفت جیسی آفت سے. جیسی آفت قوم سمود پر آئی تھی, جیسی آفت قوم عاد پر آئی تھی, ایسی ہی آفت کا تم بھی انتظار کرو. صائقۃن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو مدہوش کر دے, بے ہوش کر دے, اسے حیران و پریشان کر دے, اس کی عقل کو معوف کر دے. اسی لیے جب بجلی کی کڑک انسانوں میں ایک قسم کی دہشت پیدا کر دیتی ہے اور ان کے دماغ مدہوش ہو جاتے ہیں, تو اس کو بھی صائقہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی ناگہانی آفت اور اچانک ہی کوئی مصیبت کسی کے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چند ساعتوں کے لیے اور چند لمحوں کے لیے اپنی عقل کو کھو دیتا ہے, تو اس آفت اور مصیبت کو بھی صائقہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری قدرت, میرے وجود اور میری توحید کے دلائل کے ہوتے ہوئے بھی منہ پھیرتے ہو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض کرتے ہو اور صراط مستقیم نظر آ رہا ہے پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو, تو پھر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں قوم عاد اور قوم سمود پر جو آفت آئی تھی اسی جیسی آفت سے. انہوں نے بھی تمام تر دلائل کے ہوتے ہوئے اور ہمارے پیغمبر ہود اور ہمارے پیغمبر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے ناحق انکار کیا, ہم نے انہیں آفتوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار کر لیا, تو تم بھی انہی کفار کی روش پہ چل رہے ہو, تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ, اللہ عز و جل نے پیغمبروں کی جو ایک لگن ہوتی تھی اور ایک جو دھن ہوتی تھی اور ایک تڑپ ہوتی تھی اپنے امتیوں کو کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جلنے سے بچانے کی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان کے پاس پیغمبر آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اللہ تعبدو الا اللہ یہ پیغام لے کر کہ بجوز اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے یعنی انہوں نے تن من دھن کو اس بات کے پیچھے کھپا دیا کہ یہ کسی طرح بچ جائے جیسے ایک شخص ہلاکت کی طرف جا رہا ہو بیٹا نہ سمجھی کی وجہ سے باپ سے الگ ہو کر غصے میں گھر سے نکل جائے اور باپ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے تو باپ کبھی تو پیچھے سے اسے پکڑ کے کھینچے گا کہ بیٹا بچ جاؤ اور وہ رکتا نہیں تو باپ آگے آ جاتا ہے اور آگے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا بچ جاؤ تو جب کوئی انتہائی درجے کی کوشش کرتا ہے کسی کو کسی ہلاکت سے روکنے کی اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کو آگے سے اور پیچھے سے روکا تو پیغمبر ان کے پاس آگے سے آئے پیچھے سے آئے اور پوری سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعبدو الا اللہ کہ بجوز اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو یہ کفر اور شرک تمہیں مخلد فی النار بنا دے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرائے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی شفقتوں اور ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ان کی ان مہربانیوں کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے انہوں نے اعراض کیا اور اعراض کر کے کہنے لگے کہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتا دیکھو تم جو خدا کی توحید لے کر آئے اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قاصد ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم تمہیں اللہ کے قاصد تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اس لیے کہ اگر اللہ کو کوئی قاصد بھیجنا ہوتا تو ہمارے ہی جیسے انسانوں کو نہ بھیجتے بلکہ فرشتوں کو قاصد اور رسول بنا کر بھیجتا سرے سے منکر لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا کہ ہمیں ہدایت پر لاتا اور ہم تک صحیح پیغام پہنچاتا تو لانزل ملائکتا فرشتوں کو نازل کرتا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ لیکن چونکہ تم فرشتے تو ہو نہیں اور اللہ اگر کسی کو قاصد بنا کر بھیجتا تو انسانوں کو انسانوں کی طرف نہ بھیجتا بلکہ فرشتوں کو بھیجتا معصوم مخلوق کو بھیجتا اس لیے جس چیز کو لے کر تم آئے ہو اور جس پیغام کو لے کر تمہارے گمان کے مطابق تم بھیجے گئے ہو اس کے ہم تو سرے سے منکر ہیں پیغام تو بہت بعد کی بات ہے ہم تو تمہیں پیغامبر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس پیغام کو کیسے ہم قبول کریں اگر اللہ تعالی فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے نبی بنا کر بھیجتے تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں تو ہمارے سامنے آ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ ہمارے پاس وہ قوت ہی نہیں کہ ہم اس کو دیکھنے کا تحمل کر سکتے ہمارے تو سینے پھٹ جاتے لہذا اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے اور اگر وہ انسانی شکل میں آ کر یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں لیکن رسول بنا کر اللہ نے مجھے انسانی شکل میں بھیجا ہے تو جب تم انسان جب انسان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تو اس ایک بات کو قبول نہیں کرتے تو یہاں تو دو باتیں قبول کر دی تھی کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں انسان نہیں ہوں انسان نظر آ رہا ہوں میں حقیقت میں فرشتہ ہوں اس کو کیسے مان دے اور اگر اللہ تعالی کوئی ایسی علامت مقرر کر دیتے اور تم مان ہی لیتے کہ نہیں یہ فرشتہ ہی ہے یا یہ کہ تمہارے اندر وہ قوت اور طاقت پیدا فرما دیتے کہ فرشتے کو دیکھ کر تحمل کر لیتے تو دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ فرشتہ تمہارے لیے نمونہ نہ بن سکتا تم یہ کہتے کہ تمہاری نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں تمہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ تمہیں نیند آتی ہے اگر تم پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ کون سے کمال کی بات ہے ہمارے ساتھ تو بیسیوں جمیلے لگے ہوئے ہیں اس لیے اللہ عز و جل نے ہم پر رحم فرمایا اور ہم ہی میں سے انسانوں کو منصب نبوت عطا کر کے ہم نے بھیجا تاکہ ہم جلدی مانوس بھی ہو جائیں ان کے ساتھ ان سے استفادہ کر سکیں
اور وہ ہمارے لیے نمونہ بنے کہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں, مجھے بھی نیند آتی ہے, میں بھی تھک جاتا ہوں, میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں, اس کے باوجود اللہ عز و جل کے ہر ہر حکم کی پابندی اگر میں کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. لیکن یہ بہانے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. اب ان قوموں کے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا معاملہ فرمایا اس کی تفسیر. فَأَمَّا عَادٌ, رہی قوم عاد, فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, بس انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا, انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. الکبر بطر الحق و غمت الناس. کبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا, اپنے کو سپیریئر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے انفیریئر سمجھنا. میں بہت بڑا, میں بہت اچھا, اور یہ بدتر ذلیل رذیل. اپنے کو عزیز سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کو سپیریئر سمجھتا ہے اور دوسرے کو انفیریئر, تو وہ حق کی کیسی ہی بات لائے گا اسے قبول نہیں کرے گا. تو حق سے اعراض کرنا, لوگوں کو حقیر جاننا اور حق سے اعراض کرنا, یہ ہے تکبر. اور اس سلسلے میں خدا کا یہاں قاعدہ یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ, جو اپنی نظر میں عزیز ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر, اور جو اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں عزیز ہے. اب انسان خود کو خواہ کتنا ہی بڑا سمجھتا رہے, لیکن اگر وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے اسباب ہی پیدا فرمائیں گے جس سے اس کی ذلت ہو. اور کوئی اپنے آپ کو خواہ کتنا ہی چھوٹا سمجھتا رہے, کتنا ہی اپنے آپ کو مٹاتا رہے, لیکن جب وہ اللہ کی نظر میں عزیز ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے اسباب ہی پیدا فرماتے چلے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کی عزت کو چار چاند لگیں گے. مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کوئی مرتبہ چاہے, یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جن لوگوں نے تکبر کیا انہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑا. یہی ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرا اعزاز اور میری عزت کی چیز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا, قوم عاد نے تکبر کیا زمین میں ناحق. وقالوا, اور انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوة, کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور جو ہم پر عذاب بھیجے گا اور ہمیں نیست و نابود کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یرو, کیا انہیں پتا نہیں ہے, ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوة, کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہوگا. موٹی سی بات ہے, یہ سب جانتے ہیں, لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہے, اس لیے بڑی بڑی ہانک رہے ہیں کہ من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تم سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس نے تمہیں یہ طاقت عطا فرمائی, جس کے خزانے سے تمہیں یہ طاقت ملی ہے, اس کے خزانے میں کتنی طاقت ہوگی. وکانو بآیاتنا یجحدون, اور وہ اپنی اس قوت پر ناز میں مبتلا ہو گئے, تکبر میں مبتلا ہو گئے, اور ہماری نشانیوں کا اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. ایک وقت تک اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مہلت دیتے ہیں. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, پھر ہم نے ان پر سخت اور تیز آندھی بھیجی. فی ایام نحسات, نحوست والے دنوں میں, تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں. اللہ نے بہت موقع دیا, بہت چانس دیا, اور پیغمبر حود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کی طرف بہت بلایا, بہت متوجہ کیا, لیکن ایک حد ہوتی ہے. اب اللہ کا عذاب متوجہ ہوا اور اللہ تعالی نے ان پر سخت آندھی بھیجی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس قوم پر بارش برساتے ہیں اور آندھیوں کو روک دیتے ہیں, سخت ہوائیں نہیں آتی, ٹھنڈی ٹھنڈی نرم نرم ہوائیں چلتی ہیں اور بارشیں برستی ہیں, سخت ہوائیں نہیں چلتی. اور جب اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں اور انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالی بارشوں کو روک دیتے ہیں اور سخت ہواؤں کو چلاتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کبھی تیز ہوا چلی, ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے. اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ, جب بھی کوئی ایسی تکلیف دہ چیز سامنے آتی تھی, کوئی پریشانی کی بات ہوتی تھی, تو آپ نماز کی طرف جلدی متوجہ ہو جاتے. تو فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات, نحوست والے دنوں میں, سبع لیال و ثمانیت ایام, یہ ہوائیں جو پوری قوت کے ساتھ بھیجی گئی تھی اور چل رہی تھی اور جس نے انہیں ہلاک کیا تھا, یہ کل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی. بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ بود کے دن یہ سلسلہ شروع ہوا اور دوسرے بود کے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا, کل 8 دن اور 7 راتیں. اور حدیث شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ بدھ کے دن ہلاک ہوئی, اللہ کی طرف سے بدھ کے دن ہی ان کی پکڑ ہوئی. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی, فی ایام نحسات, نحوست والے دنوں. نحوست والے دنوں, حدیث شریف میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر, بود کا دن یہ مسلسل نحوست والا دن ہے, مستمر نحوست والا دن ہے. تو یہاں ایک مسئلہ صاف کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کائنات میں کوئی بقعہ اور زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جسے منحوس کہا جائے. اسی طرح اللہ عز و جل نے جو ٹائم پیدا کیا ہے, جو زمانہ ہے, جو وقت ہے, اس کی بھی ایسی کوئی گھڑی نہیں ہے جسے منحوس کہا جائے, کوئی گھڑی منحوس نہیں. وقت جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت منحوس نہیں ہوا کرتی. حدیث شریف میں جو بدھ کے دن کو منحوس دن بتلایا گیا, اور یہاں پر جو قرآن مجید نے ان دنوں کو جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کے لیے عذاب بھیجا تھا نحوست والے دن قرار دیا, وہ ان لوگوں کے اعتبار سے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور وہ بدھ کے دن میں یا ان دنوں میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئی. اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ جیسے ٹھیک 12 بجے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص شراب پینے میں مشغول ہے, تو 12 بجے کی گھڑی فی نفس ہی منحوس نہیں ہے, لیکن جو نحوست والا کام اس میں کرتا ہے اس نے اس نحوست والے کام کی وجہ سے اپنے لیے اس گھڑی کو منحوس بنا دیا. رہا وہ شخص جو اس گھڑی کے اندر نماز میں مشغول ہے, اس کے لیے تو وہ دن برکت والا دن ہے. تو کوئی سال منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, کوئی دن منحوس نہیں, کوئی گھنٹہ منحوس نہیں, کوئی گھڑی منحوس نہیں. جس دن بدھ والے دن پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب کے آنے کی وجہ سے, وہ نحوست والا دن مومنین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے اور نبی کے لیے نحوست والا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دن دشمن کی ہلاکت ہو اور اللہ تعالی کے ایسے باغی ہلاک کیے جائیں, وہ مسلمانوں کے لیے تو برکت والے دن تھے. اور یہ آٹھ دن جن دنوں میں اللہ عز و جل نے قوم عاد پر ریح سرسر باد سرسر اور آندھی بھیجی, یہ ان کے لیے تو یقیناً نحوست والے دن تھے, لیکن حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین اور ان کے پیروکار کے لیے کیسے یہ نحوست والے دن؟ یہ میرے بھائیوں غلط عقیدہ ہے کہ فنا گھڑی اور فنا دن اور فنا وقت اور فنا مہینہ منحوس ہے, لہذا اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے, اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے, اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بدھ کا دن ہے وہ کفار کے لیے تو منحوس, لیکن چونکہ اللہ عز و جل نے بدھ کا دن منتخب کیا تھا اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے, اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ ما من شیء بدی اب یوم الاربعاء الا وقد تم, جو کام بھی خیر کا بدھ کے دن شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے. جو دن ان کے لیے منحوس ہوگا وہ ہمارے لیے برکت والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر سخت ہوا بھیجی نحوست والے دنوں میں, لنذیقہم عذاب الخزی, تاکہ ہم انہیں چکھائے رسوائی کا عذاب, فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں, جب دنیاوی زندگی میں یہ رسوائی کا عذاب ان پر نازل ہوا تو ولا عذاب الآخرت اخزا, اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہم لا ینصرون, اور وہاں ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی, مدد کا کوئی سامان نہیں. اور دوسری قوم وأما ثمود, رہی قوم ثمود, فہدیناہم, ہم نے انہیں رستہ بتلایا, ہم نے پیغمبر بھیجا, اور پیغمبر کی وساطت سے, حضرت صالح علیہ السلام کی وساطت سے ہم نے انہیں سیدھا راستہ بتلایا, اور انہوں نے جس نشانی کا مطالبہ کیا وہ نشانی بھی عطا کی. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن, مطالبہ بھی عجیب و غریب کہ یہ جو چٹان ہے یہ چٹان پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی حاملہ اور نکلتے ہی وہ بچہ جنے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اس لیے کہ اللہ کا دربار وہ ہے کہ جس دربار سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. دعا کی, اللہ نے قبول فرمائی, چٹان پھٹی, اس میں سے ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی اور نکلتے ہی اس نے بچہ جنا. فہدیناہم, اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو راستہ دکھلایا اور سارے اسباب پیدا کیے ہدایت کی, لیکن فاستحب العمى, انہوں نے علی الہدى, انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی اور گمراہی کو ہدایت پر پسند کیا کہ نہیں, سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم تو اندھے رہنا چاہتے ہیں. فأخذتهم صائقة العذاب الهون, بس انہیں پکڑ لیا ذلت والے عذاب کی آفت نے. بما کانوا یکسبون, ان بد کرداریوں کی وجہ سے جنہیں وہ کیا کرتے تھے ان پر بھی عذاب آیا, عذاب نے انہیں بھی پکڑ لیا. اور دوسری طرف جو ہمارے مومن بندے تھے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو قبول کر لیا تھا, ان کے دست حق پرست پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا, اور ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کیا تھا, وہ تقوی کی زندگی گزار رہے تھے, ہم نے انہیں نجات عطا کر دی. ونجینا الذین آمنوا, ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے, وکانوا یتقون, اور ایمان لانے کے بعد تقوی والی زندگی گزار رہے تھے. یہ تو ان بعض چند قوموں کا دنیا میں حشر ہوا, قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا اس کو آنے والے رخوں میں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے یقینوں میں اضافہ فرمائے, ہمارے تقوی میں خوب برکت نصیب فرمائے, ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں جماعتوں کا انجام قرآن مجید بار بار بتلا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے شرک کیا, جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا, ان کا دنیا میں بھی یہ انجام ہوا اور آخرت میں بھی برا انجام ہوگا. اس کے برخلاف جنہوں نے لبیک کہا, جنہوں نے ایمان قبول کیا, جو سیدھے راستے پر رہے اور سیدھے راستے پہ چلتے رہے, اپنے نفس کے تقاضوں کو دبایا, انہیں میں نے دنیا میں بھی بلند رکھا اور آخرت میں بھی انہیں بلند رکھا. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کے مخلص اور صالح بندوں میں شامل فرمائے, اور اللہ تعالی انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے, اور صرف ہمارا نہیں بلکہ ہمارے ماں باپ کا, ہمارے اہل و عیال کا, ہمارے دوست احباب کا, ہمارے رشتہ داروں کا, ہمارے مشائخ کا, ہمارے اساتذہ کا, ہمارے تمام متعلقین کا اور پوری امت کا. اللہ تعالی پوری امت کی خوب حفاظت بھی فرمائے, اور اللہ تعالی تمام حجاج کی حاضری کو قبول فرمائے, سبھی کو اللہ تعالی حج مبرور نصیب فرمائے, سب کی اللہ خوب حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ان کی اس حاضری کو ان کی زندگی کے بدلنے کا اور اللہ کے قرب خاص کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالی ان کی برکتوں میں ہمیں بھی شامل رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.